بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی کہانیوں کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی نمبر 56، مزدور اور آفتاب۔ مزدوروں کا لباس پہنے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں بیلچہ سنبھالے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے باغ کے کاموں میں پوری طرح سرگرم تھے۔ زیادہ دیر تک کام کرنے کی وجہ سے ان کا تمام جسم پسینے سے تر بتر تھا۔ اسی اثنا میں ابو عمر و شیبانی اس جگہ آ گئے اور دیکھا کہ امام کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے سوچا شاید مزدور نہ ہونے کی وجہ سے امام نے باغ کا کام خود کرنا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یہ بیلچہ مجھے دے دیجئے، باقی کام میں کر دوں گا۔ امام نے فرمایا، نہیں، دراصل میں اس چیز کو بہت پسند کرتا ہوں کہ انسان روزی حاصل کرنے کے لیے خود تکلیف اٹھائے اور قصب معاش کے سلسلے میں دھوپ کی شدت برداشت کرے۔ کہانی نمبر 57، نیا پڑوسی۔ ایک انصاری نے مدینے میں ایک نیا گھر خریدا اور فوراً ہی نئے گھر میں منتقل ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ نہایت نامناسب پڑوسی سے پالا پڑ گیا ہے۔ چنانچہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے فلاں محلے میں فلاں قبیلے کے درمیان ایک مکان خرید لیا ہے اور وہیں منتقل ہو گیا ہوں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرا قریب ترین پڑوسی صرف نامعقول آدمی ہی نہیں ہے بلکہ نہایت شریر اور فساد پسند ہے، اور میں اپنے آپ کو اس کے شر و فساد سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور مجھے قطعی اطمینان نہیں ہے کہ میرے لیے پریشانی اور نقصانات کے اسباب فراہم نہیں کرے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام، سلمان، ابو ذر اور مقداد جیسے چار آدمیوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ مسجد میں تمام مردوں اور عورتوں کے درمیان نہایت بلند آواز میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جس شخص کی مردم آزادی اور شرپسند اخلاق کی وجہ سے اس کا پڑوسی نالا اور پریشان ہو، وہ ایمان والا یعنی مومن نہیں ہے۔ حکم رسول کے مطابق یہ عام اعلان 3 مرتبہ کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم نے ہر جہاں جانب اپنا ہاتھ گھماتے ہوئے ارشاد فرمایا، چاروں طرف 40 گھر کے لوگ پڑوسی شمار ہوتے ہیں۔ کہانی نمبر 58، آخری کلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ام حمیدہ اپنے شوہر بزرگوار امام جعفر صادق کی وفات کے بعد انتہائی رنج و غم کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک ان کی نگاہ ابو بصیر پر پڑی، جو وفات امام کے سلسلے میں تعزیت و تسلیت پیش کرنے آئے تھے۔ ابو بصیر کو دیکھتے ہی ام حمیدہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ابو بصیر بھی امام کے غم میں کچھ دیر تک روتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہی ام حمیدہ نے ابو بصیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم اس وقت موجود نہ تھے جب امام عالم احتضار میں تھے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ابو بصیر نے حیرت بھری نگاہوں سے ام حمیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر کیا واقعہ تھا، مجھے بھی بتائیے۔ انہوں نے کہا، امام کی زندگی کے آخری لمحات تھے اور وہ آنکھ بند کیے ہوئے اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ اچانک امام نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے، میرے تمام عزیز اور رشتہ داروں چاہنے والوں کو فوراً میرے قریب بلاؤ۔ یہ ایک حیرت ناک بات تھی۔ امام نے اپنی زندگی کی آخری خواہش اس انداز میں بیان کی تھی گویا وہ کوئی حکم صادر فرما رہے ہیں۔ بہر صورت تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور حت الامکان یہ کوشش کی گئی کہ امام کے عزیز رشتہ داروں اور چاہنے والوں میں کوئی باقی نہ رہنے پائے۔ سب لوگ امام کے قریب اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں امام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سب لوگوں کو اپنے قریب اکٹھا دیکھتے ہی امام نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہماری شفاعت ان لوگوں کو ہرگز نہ حاصل ہوگی جو نماز کو سبق شمار کرتے ہیں۔ کہانی نمبر 59، نصیبہ نصیبہ بنت کعب اپنے لڑکے امارہ کی وجہ سے ام امارہ کے نام سے مشہور تھیں۔ ان کے کندھے پر ایک ایسا نشان تھا جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ ہوتی تھی کہ یہ کسی گہرے زخم کا داغ ہے۔ خواتین اور خصوصاً وہ نوجوان لڑکیاں جنہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ دیکھا تھا یا جو عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت کم سن تھیں، ام امارہ کے کندھے پر گہرے زخم کا نشان دیکھ کر اس ہولناک واقعے کے بارے میں پوچھنے لگتی تھیں، جس کی وجہ سے ام امارہ کو شدید زخم لگا تھا اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی اس جنگ احد کی داستان کو ام امارہ کو زبان سے سنے، جس کے دوران انہیں یہ صدمہ جان کا برداشت کرنا پڑا تھا۔ ام امارہ کو اس بات کی قطعی فکر و پرواہ نہ تھی کہ اس کا شوہر اور دونوں لڑکے میدان احد میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں ہمتن مصروف ہیں۔ وہ تو اپنے کندھوں پر مشکیزہ اٹھائے ہوئے زخمی سپاہیان اسلام کو پانی پلانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ سپاہیان اسلام کا زخم باندھنے کے لیے وہ اپنے ہمراہ کپڑے کی کچھ پٹیاں بھی لیے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ اس دن نصیبہ کے پاس اور کوئی کام نہ تھا۔ جنگ کے آغاز میں افراد کی قلت اور اسلحوں کی کمی کے باوجود سپاہیان اسلام نے دشمن کو ایک بڑی شکست سے دوچار کر رکھا تھا اور فوج دشمن کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انین پہاڑ پر موجود نگہبانوں کی معمولی سی غفلت کی وجہ سے دشمن کی فوج پیچھے کی جانب سے لشکر اسلام پر ٹوٹ پڑی۔ حالات بدل گئے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جمع سپاہیان اسلام چاروں طرف پراگندہ ہو گئے۔ نصیبہ نے جب یہ حالات دیکھے تو پانی کی مشق زمین پر رکھ دی اور اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا لی۔ کبھی وہ تیر کمان سے کام لیتی تھی اور کبھی تلوار کے سہارے دشمن کی فوج پر حملہ کرتی تھی۔ میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے ایک سپاہی کی زرہ چھین لی اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس زرہ سے بھی کام لینے لگی۔ اچانک میدان جنگ میں یہ آواز ابھری، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ یہ سنتے ہی نصیبہ اس طرف تیزی سے دوڑی جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی، اور وہاں پہنچتے ہی اس نے اس دشمن سپاہی پر دو تین گہرے وار کر دیے جو یہ نعرہ بلند کر رہا تھا۔ چونکہ وہ سپاہی دو زرہ پہنے ہوئے تھا، اس وجہ سے نصیبہ کے وار کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن اس سپاہی نے نصیبہ کے بے دفاع کندھے پر ایک بھرپور وار کر دیا، جس کی وجہ سے نصیبہ کا شانہ ایسا زخمی ہو گیا کہ سال بھر سے زیادہ عرصے تک اس کا علاج لازمی تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا کہ نصیبہ کے زخم سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ انہوں نے نصیبہ کے ایک لڑکے کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، دوڑ اور اپنی ماں کے زخم پر پٹی باندھ دے۔ چنانچہ لڑکے نے والدہ کے گہرے زخم پر مضبوط پٹی باندھ دی اور نصیبہ پھر کارزار میں ہمتن سرگرم ہو گئی۔ اسی اثنا میں نصیبہ نے دیکھا کہ اس کے ایک فرزند کو چوٹ لگ گئی۔ اس نے فوراً ہی وہ پٹیاں نکال لی جو سپاہیان اسلام کے زخم پر باندھنے کے لیے اپنے ہمراہ لائی تھی، اور تیزی سے اپنی زخمی لڑکے کے پاس پہنچ کر اس کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اس خاتون کی بہادری دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اپنے لڑکے کے زخم پر پٹی باندھنے کے بعد نصیبہ اس سے کہنے لگی، میرے بیٹے، دشمنان اسلام سے جنگ کے لیے فوراً آمادہ ہو جا۔ ابھی نصیبہ اپنا یہ جملہ پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نصیبہ سے کہا، تیرے لڑکے کو زخمی کرنے والا شخص یہی ہے۔ یہ سنتے ہی نصیبہ شیر نر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی اور اس کی پنڈلیوں پر ایسی تلوار لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصیبہ تو نے اپنا انتقام لیا، خدا کا شکر کہ تجھے کامیابی حاصل ہو گئی اور اس نے تجھے عزت و سرخ روئی عطا کر دی۔ اس جنگ کے دوران کچھ مسلمان سپاہی شہید اور کچھ زخمی ہو گئے۔ نصیبہ بھی بری طرح زخمی ہو چکی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ واقعہ احد کے بعد رسول مقبول نے سپاہیان اسلام کو حمراء الاسد کی طرف حرکت کرنے کا حکم صادر کیا۔ چنانچہ لشکر اسلام میں حمراء الاسد کی طرف چل پڑا۔ نصیبہ بھی لشکر کے ساتھ حرکت کرنا چاہتی تھی مگر گہرے اور سنگین زخم کی وجہ سے اس کے اندر آگے بڑھنے کی طاقت نہ تھی۔ حمراء الاسد سے واپسی کے فوراً بعد ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیبہ کی مزاج پرسی کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس نے واپس آ کر نصیبہ کی سلامتی کی اطلاع دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر بہت خوش ہو گئے۔ کہانی نمبر 60، خواہش مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری ایک خواہش و حاجت ہے، اگر تم لوگ میری اس خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کرو تو میں اسے بیان کر دوں۔ حوارین نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ حکم دیں، ہم سبھی لوگ اس کی تعمیل و اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور حوارین میں ہر ایک کا پیر دھونا شروع کر دیا۔ حوارین کے چہروں پر بے چینی اور ناراحتی کے اثار نمایاں ہو گئے، مگر چونکہ حضرت عیسیٰ کی خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کر چکے تھے لہٰذا خاموشی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہ گیا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کا پیر دھوتے رہے اور جب انہیں اس کام سے فرصت ملی تو حوارین ان سے کہنے لگے، آپ ہم لوگوں کے معلم ہیں، مناسب تو یہ تھا کہ ہم لوگ آپ کے پیر دھوتے، مگر آپ نے تو ہم لوگوں کے پیر دھو کر ہمیں شرمندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، میں نے یہ کام تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے انجام دیا ہے کہ سب سے زیادہ لائق اور عالم وہ ہے جو خدمت خلق کی ذمہ داریاں سنبھال لے۔ میں نے یہ کام تواضع اور انکساری کا نمونہ پیش کرنے کے لیے انجام دیا ہے تاکہ تم لوگ تواضع اور انکساری کا درس حاصل کر سکو، اور میرے بعد جب عوام الناس کی تعلیم اور دنیا میں تبلیغ حق کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر آ جائیں تو تم لوگ بھی تواضع و انکساری کے ساتھ خدمت خلق کی روش اختیار کر سکو۔ عقل و حکمت، خاکساری اور تواضع کی زمین پروان چڑھا کرتی ہے، اس کے برعکس تکبر اور غرور کے ماحول میں عقل و حکمت کا پھلنا پھولنا قطعی ناممکن ہے۔ بس اس کی مثال یہ سمجھ لو کہ گھاس نرم زمین میں اگا کرتی ہے، سخت زمین اور پہاڑوں پر گھاس کا نکلنا ممکن ہی نہیں۔ کہانی نمبر 61، صحرا میں لکڑیوں کی فراہمی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مسافرت کے دوران ایسی سرزمین پر پڑاؤ ڈال دیا جو بالکل خالی اور ویران تھی۔ ان لوگوں کو آگ جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ مل جل کر لکڑیاں اکٹھا کرو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرزمین بالکل خالی اور ویران پڑی ہوئی ہے اور دور دور تک لکڑیوں کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہرحال ہر آدمی جتنی لکڑیاں جمع کر سکتا ہے جمع کرے۔ اصحاب جنگل کی طرف چل پڑے اور راستے میں بڑے غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اگر ان لوگوں کی نظر کسی چھوٹی سے لکڑی کے ٹکڑے پر بھی پڑ جاتی تو اسے فوراً ہی اٹھا لیتے تھے۔ غرض یہ کہ ہر شخص تھوڑی تھوڑی لکڑی لیے ہوئے واپس لوٹا، اور جب سب لوگوں کی جمع کی ہوئی لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا لکڑی کا اچھا خاصا ڈھیر جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے چھوٹے اور معمولی گناہوں کی مثال بھی لکڑی کے ان چھوٹے ٹکڑوں جیسی ہے، جو ابتدا میں بالکل نظر ہی نہیں آتے، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تلاش کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ تم لوگوں نے تلاش شروع کی تو لکڑیوں کا یہ ڈھیر جمع ہو گیا۔ بالکل اسی طرح تو ہمارے چھوٹے چھوٹے اور معمولی گناہوں کو بھی جمع کیا جا رہا ہے، اور ایک دن تم لوگ دیکھو گے کہ بظاہر چھوٹے اور نہ دیکھنے والے گناہوں کی کثرت ایک بڑے بوجھ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کہانی نمبر 62، دسترخوان پر شراب۔ عباسی خلیفہ منصور دوانقی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف بہانوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے عراق بلا لیا کرتا تھا۔ اس کا اصل مقصد امام کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھنا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ امام کو کافی دنوں تک مدینہ لوٹنے ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام عراق میں موجود تھے کہ منصور کی فوج کے ایک افسر نے اپنے لڑکے کا قتل کیا۔ اس موقع پر اس فوجی افسر نے ایک مفصل ولیمے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ حکومت کے اعلیٰ مرتبہ افسران اور دیگر ایان مملکت اس تقریب میں شامل ہوئے تھے۔ دیگر مدعوین کی طرح اس فوجی افسر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ دسترخوان لگا دیا گیا اور تمام مہمان کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا لایا گیا اور سب لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک مہمان نے پانی طلب کیا، چنانچہ پانی کی جگہ اس کے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ پکڑا دیا گیا۔ جیسے ہی اس شخص کو شراب کا پیالہ دیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام دسترخوان چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً ہی اس جگہ سے باہر نکل آئے۔ ان لوگوں نے امام کو دسترخوان پر دوبارہ بلانے کی ہر ممکن کوشش کر لی، مگر وہ واپس نہیں لوٹے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قول رسول ہے کہ جو شخص کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھ جائے جہاں شراب ہو تو اس پر پروردگار کی لعنت ہے۔ کہانی نمبر 63، سماعت قرآن کی خواہش۔ ابن مسعود عہد رسول میں وحی نویسی کا کام کیا کرتا تھا، یعنی وہ پروردگار کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کی ہر آیت کو ایک جگہ پر پابندی کے ساتھ لکھ دیا کرتا تھا۔ ایک روز رسول اکرم نے ابن مسعود سے کہا، میری خواہش ہے کہ تم تلاوت قرآن کرو اور میں سنوں۔ ابن مسعود نے اپنا صحیفہ کھولا اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ تلاوت کلام پاک کی سماعت میں محو تھے۔ ابن مسعود سورہ نساء کی 41ویں آیت کی تلاوت کی، یعنی بھلا اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو اس بات پر گواہ کی حیثیت میں طلب کریں گے۔ جیسے ہی اس آیہ کریمہ کی قرأت تمام ہوئی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود بس رک جاؤ، اتنا ہی کافی ہے۔ کہانی نمبر 64، شہرت عام۔ بہت دنوں سے عام لوگوں کے درمیان ایک شخص کو بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ ہر آدمی کی زبان پر اس کا نام ہوا کرتا تھا، اور چاروں طرف اس شخص کے تقوی و تقدس اور دیانتداری و پرہیزگاری کے چرچے تھے۔ ہر جگہ لوگ اس کی بلند اخلاقی اور بزرگی کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، اور اکثر امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بھی لوگوں نے اس شخص کے تقوی و پرہیزگاری اور حسن اخلاق کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ امام کو یہ فکر ہوئی کہ ایسے مرد بزرگوار کو اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھنا چاہیے جس نے عوام کے درمیان اس قدر شہرت و مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ ہر آدمی اسے نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بہرحال ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام ایک انجان آدمی کی طرح اس کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف اس کے ارادات مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جن میں زیادہ تر افراد طبقہ عوام سے تعلق رکھتے تھے۔ امام اپنا تعارف کرائے بغیر نہایت خاموشی کے ساتھ सारा माजरा देखते रहे। पहली ही नज़र में इन्हें ये अंदाज़ा होने में देर न हुई कि वो शख्स आम लोगों की भीड़ से बाहर निकला और सड़क की तरफ चल पड़ा। इमाम भी आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे रवाना हो गए ताकि ये देखें कि वो शख्स कहाँ जा रहा है और क्या करता है और वो कौन सा अमल है जिसने लोगों को इस शख्स का गर्विदा बना रखा है। थोड़ी देर बाद वो शख्स एक नान अबाए की दुकान के सामने खड़ा हो गया और इमाम को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि दुकानदार की निगाह बचाकर इस शख्स ने तो रोटियां अपने कपड़े के नीचे छुपा ली और फिर आगे की तरफ रवाना हो गया। इमाम ने सोचा, हो सकता है इसका मकसद इन रोटियों की खरीदारी हो और इसकी कीमत वो पहले ही अदा कर चुका हो या बाद में अदा कर देगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो फिर क्या वजह है कि इसने दुकानदार की आंख बचाकर ये रोटियां उठा ली और इससे कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। गर्ज ये कि इमाम इस शख्स का पीछा करते हुए आगे बढ़े। अभी वो रोटी वाली दुकान के बारे में सोच ही रहे थे कि वो शख्स एक मेवा फरोश की दुकान के सामने खड़ा हुआ और दुकानदार की पलक झपकते ही इसने दो अनार उठाए और अपने कपड़े के नीचे छुपाकर आगे बढ़ गया। ये देखकर इमाम की हैरत में और इजाफा हो गया। लेकिन इस वक्त इमाम की हैरत का कोई ठिकाना ना रह गया जब उन्होंने ये देखा कि इस शख्स ने वो रोटियां और दो अनार एक मरीज को दे दिया और आगे बढ़ गया। ये देखने के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इस शख्स के करीब पहुंच गए और बोले, ए भाई, आज मैंने तुझे अजीब हरकतें करते हुए देखा है। फिर इमाम ने शुरू से आखिर तक का माजरा बयान कर दिया और इससे इस नाजायज हरकत की तवज्जी चाही। इस शख्स ने इमाम को घूरते हुए देखा और बोला, मेरा ख्याल है तुम जाफर बिन मोहम्मद हो। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैं जाफर बिन मोहम्मद ही हूँ। बेशक तुम फर्जंदे रसूल खुदा हो और शराफत नस्बत के मालिक भी हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम इतने बड़े जाहिल और बेवकूफ भी हो। आखिर तूने मेरी कौन सी जहालत और नादानी देखी है? तुम्हारा ये सवाल जहालत और नादानी की इंतहा के अलावा और कुछ नहीं है। मालूम होता है कि तुम दीन के सादा और आसान हिसाब को समझने की भी सलाहियत नहीं रखते। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया है, यानी हर नेक काम की जजा 10 गुनी होती है। हर एक दूसरी जगह कुरान का इरशाद है, यानी हर बुरे काम की सिर्फ एक सजा होती है। बस इस हिसाब के एतबार से मैंने दो रोटियां चुराई तो दो खता हुई, फिर मैंने दो अनार चुराए लिहाजा ये दो खता हुई, फिर मेरे हिसाब में शामिल हो गई। दूसरी तरफ मैंने वो दोनों रोटियां और दोनों अनार राह खुदा में एक बीमार आदमी को दे दिए और हर एक के एवज 10 नेकियां मेरे हिसाब में दर्ज हो गईं और इस तरह नेक अमल की दुगनी जजा के तौर पर मुझे 40 नेकियां हासिल हो गईं। और अब निहायत आसानी के साथ ये हिसाब लगाया जा सकता है कि मेरे नामा एमाल में 40 अच्छाइयों के मुकाबले में बुराई की तादाद सिर्फ 4 है। बस इन 4 बुराइयों को 40 नेकियों में से घटा दिया जाए तो भी 36 नेकियां मेरे हिसाब में बाकी रह जाती हैं। ये है वो सादा और आसान हिसाब जिसको तुम नहीं समझ सके और मुझसे नादानी का सवाल कर बैठे। खुदावंदे आलम तुझे मौत अता करे। दरअसल जाहिल तू है जो अपने ख्याल में इस किस्म के हिसाब लगाता रहता है। क्या तूने कुरान मजीद की ये आयत नहीं सुनी, यानी खुदावंदे आलम सिर्फ मुत्तकियों परहेजगार लोगों के अमाल ही कबूल नहीं करता है। बस ये सादा और आसान हिसाब तुझे तेरी असलतियों की तरफ मुतवज्जा कर देने के लिए काफ़ी है। तूने अपने 4 गुना खुद ही तस्लीम किए हैं और लोगों का माल सदका और खैरात के नाम पर दूसरों को दे दिया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि इसमें कोई सवाब नहीं है, बल्कि अपने इस फेल के जरिए भी तूने इर्तकाबे गुनाह ही किया है। इस तरह तेरे पहले वाले 4 गुनाहों में 4 दूसरे गुनाहों का इजाफा हो गया। इस एतबार से 8 अदद गुनाह तेरे नामे अमाल में लिख दिए गए हैं और सवाब नाम की कोई चीज तुझे ना हासिल हुई। इमाम की ये बातें सुनकर इस शख्स के चेहरे से परेशानी के आसार नमूदार हो गए और वो एक टिक इमाम की तरफ देखता रह गया। ये बातें इमाम ने इस शख्स को वहीं छोड़ दिया और घर वापस आ गए। امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوستوں سے یہ قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دینی امور میں اس قسم کی تفسیر اور جاہلانہ توجہ لوگوں کے گمراہ بنا دیا کرتی ہے اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کہانی نمبر 65، جذبات سے ابو طالب علیہ السلام کو تقویت حاصل ہوئی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوناگو مصائب اور پریشانیوں کے باوجود قریش کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ بے شمار سخت اور دشوار گزار منزلوں سے گزرنے کے باوجود انہوں نے الہی مقاصد کی راہ میں پیش قدمی سے کام لیا۔ وہ بتوں کو تحقیر و اہانت اور بت پرستوں کی نادانی اور گمراہی کو آشکار کرتے سے باز نہیں آتے تھے۔ اکابر قریش ان کی باتوں سے تنگ آ چکے تھے، چنانچہ وہ لوگ ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا تم اپنے بھتیجے کو خود سنبھال لو، یا پھر قبیلہ قریش کے لوگوں کو یہ اجازت دے دو کہ وہ تمہارے بھتیجے کی تنبیہ کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنی خوش اخلاقی اور شیرین بیانی کے ذریعے قبیلہ قریش کو لوگوں کو خاموش کر دیا، یہاں تک کہ الہی مقاصد دھیرے دھیرے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگے۔ قبیلہ قریش کے لوگوں کو یہ ترقی پسند نہ آئی۔ گھر گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا تھا۔ دو آدمی باہم ملاقات کے دوران یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ قرض یہ کہ کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہ گئی جہاں اسلام اور پیغمبر اسلام کا چرچا نہ ہو رہا ہو۔ چنانچہ قبیلہ قریش کے بڑے لوگوں نے ابو طالب علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات کا فیصلہ کیا تاکہ سلسلے میں مزید اور سخت و مؤثر انداز میں گفتگو کریں۔ قرض یہ کہ قبیلہ قریش کے بڑے لوگ ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، مگر تم نے اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا، اور ہم لوگوں نے بھی تمہاری بزرگی کا خیال کرتے ہوئے اب تک ان کی حرکتوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یہ فیصلہ کیا تم سے بات کیے بغیر اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، لیکن آج ہم لوگ تم سے کہنے آئے ہیں کہ تمہارے بھتیجے کی حرکتیں اب آئندہ برداشت نہیں کی جائیں گی، کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو نادان اور کم عقل کہہ کر ہمارا مذاق اڑاتا ہے، اور ہمارے آباؤ اجداد کو بھی گمراہ ثابت کرتا ہے۔ اس بار ہم لوگ صرف اتمام حجت کی خاطر تمہارے پاس آئے ہیں، اگر آئندہ بھی تم نے اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو ہم لوگ اب تمہاری بزرگی کا کوئی احترام نہ کریں گے، اور تم دونوں کے خلاف جنگ کے ذریعے اس بات کا آخری فیصلہ کر دیں گے۔ اس کھلی ہوئی دھمکی نے ابو طالب کو پریشان کر دیا۔ اس سے قبل انہوں نے قبیلہ قریش کے بڑے سے بڑے آدمی کی زبان سے اس قسم کے جملے نہ سنے تھے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ابو طالب علیہ السلام کے اندر اب اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ وہ قبیلہ قریش کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اگر جنگ کی نوبت آ ہی گئی تو بھتیجے سمیت سارا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بہرحال ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو بھیج کر انہیں ان تمام باتوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو اب یہ نوبت آ گئی ہے، لہٰذا خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ ہماری اور تمہاری دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سمجھ لیا کہ قریش کی دھمکی نے ابو طالب علیہ السلام کو متاثر کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چچا کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہی، جس کو سن کر حضرت ابو طالب کے دل و دماغ سے قریش کی دھمکی ہوا ہو گئی۔ امو جان، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، پھر مجھ سے کے مطالبہ کریں کہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے سے باز آ جاؤں، تو بھی میں اپنے الہی مشن سے ہرگز کنارہ کشی نہ اختیار کروں گا، تا وقت یہ کہ خدا کا یہ دین آشکار نہ ہو جائے گا میں اپنی سرگرمیوں کو پوری طرح جاری رکھوں گا، چاہے اس راہ میں میری جان بھی چلی جائے۔ یہ جملہ ادا کرنے کے بعد رسول کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور وہ اپنے چچا ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چل دیے۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ چچا ابو طالب کے حکم سے دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ ابو طالب نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تم جو کچھ مناسب سمجھتے ہو کرو، خدا کی قسم میں اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔